ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی. سلام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، چند فکری اور نظری مضامین اور انقلابی پہلو مختلف گوشوں سے سورۃ النساء کی اس تفسیر میں اور اس کی تشریح میں شامل کیا گیا تھا. عموماً درس قرآن کی رسمی گفتگو سے ہٹ کر ایک انقلابی پہلو، اور مفکرین اسلام نے کہ جن کی تحریر اور جن کی تبلیغ نے اس دھرتی پر اسلام کے انقلاب کو بپا کیا، ان کی اس ولولہانہ تحریک اور انقلابی جدوجہد کا جو خلاصہ ہے اسی کی تفہیم کے حوالے سے ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کے خلاصوں میں اس کی متعدد گفتگو اور اس کے متعدد پہلو کو یہاں پر زیر بحث لیے ہوئے تھے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی نوع آدم کو اور اپنے مخلوقات میں سب سے عظیم طبقہ، انسانی طبقہ، انسانیت کا طبقہ بنو آدم، وہی اللہ رب العالمین کی تخلیق کا اصل مقصد ہے. ہاں، یہ ہواؤں کا آنا، یہ بادل کا بارش برسانا، سورج کا روشنی دینا، چاند کا رات کے وقت اس عالم کو روشن کرنا، یہ دراصل سب انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر تخلیق کا اصل مقصد جو ہے اور حاصل جو ہے حکمت جو ہے وہ انسان ہی ہے. باقی پورا نظام جو ہے اس میں بے بہا حکمتیں ضرور ہیں، لیکن یہ ساری کے ساری انسان ہی کے سامنے سرنگو ہے. اور اس دھرتی پر، اس کائنات میں انسان ہی رب کریم کی جانب سے اس کا خلیفہ ہے. اس کے جلال اور جمال کے تمام صفات کا مظہر ہے. اور پھر کائنات کی یہ ساری چیزیں اپنی زیبائش اور اپنی خوبصورتی اور اپنی آراستگی کے اعتبار سے یہ دراصل انسان ہی کی زندگی کو چلانے کے لیے اور اس کے دل کو بہلانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اس سے انسان اس بات کو غور کرے کہ انسان اللہ رب العالمین کی تخلیق کا کتنا بنیادی مقصد ہے. یہی فکری مضامین تھے جس سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے تھے. اس دوران ہم نے گفتگو کا پہلو یہ بھی رکھا تھا، کیونکہ اشتہارات میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہ لکھا ہے کہ اس پر انقلابی ہی گفتگو کریں گے، شرعی مسائل بھی پیش کریں گے لیکن اس کو انقلاب ہی کے انداز میں پیش کریں گے. وہ رسمی انداز نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ انداز نہیں رکھیں گے. اس کی نوعیت میں جائیں گے، اس کی باریکی میں جائیں گے، اور عقلی تقاضوں سے دیکھیں گے کہ جناب اس کو اللہ رب العالمین نے کیوں حرام کیا اور کیوں حلال کیا، تاکہ ہمارے سر کے ساتھ ہمارا دل بھی اس کی ہر فرمان کے سامنے جھک رہا ہو. یہ اس درس کا مقصد رہا ہے. ہم نے جو علم سائے، علم دنیاوی پڑھا ہو یا علم دینی پڑھا ہو، وہ ہر جگہ پر جا کر منجمد ہو جاتا ہے. یہی انقلابی گفتگو ہوتی ہے کہ جو اس کو پھر زندہ کرتی ہے، اور پھر انسان کے اندر ناس ختم ہونے والا شعور پیدا ہو جاتا ہے. جو باتیں لاشعور میں ہوتی ہیں وہ باتیں پھر اس کی عملی زندگی میں آ جاتی ہیں. ورنہ تو دفاتر کے دفاتر ہم نے، کیونکہ دنیاوی تعلیم قابل رد نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کائنات کو جاننے کے لیے ایک بہت بنیادی فہم ہے. آج سائنس کی ترقیاں اور دیگر محققین کی اس کائنات پر بے شمار اور مختلف زاویوں سے ریسرچ، یقیناً یہ اسلام ہی کو ثابت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہی کو ثابت کر رہی ہے. ساری تحقیق کر کے اس کو منصع شہود پر لا دیا جاتا ہے، پھر انسان ایک جگہ پر آگے جا کر کھڑا ہوتا، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو جہاں پر وہ اپنی تحقیق کے ساتھ اپنے قدم اور اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے، بس وہیں سے وہ روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے جو انبیاء لے کر آتے ہیں. حضرت گرامی، دنیا بنائی اللہ نے انسان کے لیے، انسان ہی اللہ کی تخلیق کا اصل مقصد ہے. یہ دنیا کی ساری زیبائش، ساری رونائیاں، ساری خوبصورتی، سارا اس کا جو معاملہ ہے، یہ انسان ہی کے لیے ہے. اور پھر انسان کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے، قدرت نے اپنے مقصد کو جوان رکھنے کے لیے اور اپنے مقصد کو مکمل طور پر اس سے حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو جائے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس میں اتفاق اور محبت کو ودیت اپنے احکام کو بیان فرمایا. اور سورۃ النساء جو یقیناً اسلامی تعلیمات کا، فطرتی مضامین کا، نیچر سے متعلق جو گفتگو ہے، اس کا ایک ترہ امتیاز اور شاہکار ہے کہ جس کو کافر بھی پڑھتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دین کی ساری رونائیاں پھیکی اور اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے. اس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی مقصد، قدرت کا سب سے بڑا مقصد انسان کو پیدا کرنا ہے، اور انسان کے اندر کچھ اور چیزیں ڈالنی ہیں جو قدرت کا اکثر مقصد ہے، جو اس سے لینا ہے. لیکن اس کو لینے سے پہلے اگر وہ بیج خود ہی زمین میں ضائع ہو جائے، اس کے نشوونما صحیح نہ ہو، تربیت صحیح نہ ہو، قدرت اگر اس کے ساتھ معاون نہ بنے، تو یہ خواب ہی کی صورت رہ جائے، کبھی ہمارے سامنے ظاہری صورت میں نہ آئے. وہ بیج اگر اس کی کسان صحیح تربیت نہ کرے، موقع پر نہ لگائے، اور ہر شے سے اس زمین کو بچا کر نہ رکھے، زمین کے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا نہ کرے، تو وہ بیج جو اس زمین میں لگ گیا ہے، وہ تناور درخت نہیں بن سکتا، اور کسان کبھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو بلا تشبیہ بلا تمہید، اس کائنات کے اندر قدرت کی مقصد کا اصل بیج جو ہے وہ انسان ہے. اب قدرت چاہتی ہے کہ جناب یہ اس دھرتی پر تناور درخت بن جائے. اس میں بے شمار حکمتیں اور راز ہیں اللہ کے، کچھ کو ہم بیان کر سکتے ہیں، کچھ کے سامنے بس ہم بندے ہیں. اس کے رازوں کو وہی جانتا ہے، اس کی قضا پر ہماری رضا ہے، یہی فیصلہ ہے. تو قرآن مجید برہان رشید یہ نظریہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی نشوونما کے لیے سارے معاملات رکھے. جیسا ہم نے گزشتہ درس میں پیش کیا کہ اس کے لیے موسم بھی اس کے مزاج کے مطابق رکھا، خوراک بھی اس کے مزاج کے مطابق رکھی، جو چیز اس کے مطلب کی ہے وہ وافر مقدار میں دی ہے، جس جگہ پر اس نے بسنا ہے اس اعتبار سے اس کے جسم کی ساخت کو بنایا ہے. تو کسان یہ چاہتا ہے کہ جناب بیج اگر زمین میں لگ جائے تو موسم بھی صحیح انتخاب کیا جائے، جگہ کا بھی صحیح انتخاب ہو، ہر طریقے سے انتخاب ہو، تاکہ نکل کر اس کی محنت کا شاہکار بنے، اس کی صنعت، اس کی خوبی کا شاہکار بنے، تاکہ یہ خوبصورت درخت جب بنے گا تو اس صنعت سے، اس بنی ہوئی چیز سے سانے کا پتہ ملے گا، اس بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کا پتہ چلے گا، اس نشان سے نشان والے اور صاحب نشان کا پتہ چلے گا، تو بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت کا مقصد اس دھرتی میں انسان کو پیدا کرنا یوں سمجھ لیجئے ظاہری الفاظ میں اس طرح ہے کہ جس طرح کسان اپنی ساری محنت کو، کیونکہ سارا وہ درخت اس بیج کے اندر ہے، سارے وہ پھل اس بیج کے اندر ہے، سارے وہ پتے اور شاخیں اسی بیج کے اندر ہے، آگے چل کر ایک وقت تک اس کی خوشبو، اس کی ہریالی، اس کی رونائی اس بیج کے اندر ہے. اگر وہ بیج ہی ختم ہو جائے تو پورا درخت ہی ختم ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے موسم بھی انسان کی طبیعت کے مطابق، اور اصل چیز جو اس بیج کو ختم کرتی ہے اور اصل مقصد اس کو تناور درخت بنانا ہے، تو جو جراثیم اس کو کھا جاتے ہیں اور قدرت کی حکمت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تخلیق کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر سب سے پہلے اسی پر ضرب لگائی ہے. اور انسان کے اس اصل مقصد کو جو فوت کرنے والی چیز ہے وہ انتشار اور افتراق ہے، تو اسی کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ بیان فرمایا کہ انتشار اور افتراق میں پڑھ کر جو ہم نے امانت تجھے دینی ہے اس سے پہلے غافل نہ ہو جانا، اس سے پہلے ضائع نہ ہو جانا. تجھ سے اب قدرت کو بہت سی امیدیں وابستہ ہے، تجھ سے بہت سارے تعلق وابستہ ہے، تجھ سے بہت سارے مطالب وابستہ ہے. ہم نے تجھے کس کس چیز سے بنایا وہ تو ساری بحث گزر گئی، کس طریقے سے بنایا وہ ساری بحث گزر گئی، ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل میں رکھا ہم نے وہ ساری باتیں گزر گئی. اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ یہ بات ہمیشہ اپنے اندر اتحاد کے لیے یاد رکھنا کہ تمہارا خالق اللہ ہے اور تم ایک آدم کی اولاد ہو. یا تمہارا خالق اللہ ہے تو تمہارے اندر یہ جہتی آ جائے گی، اور تم آدم کی اولاد ہو تو اخوت کا، رواداری کا پیغام عام ہو جائے گا. اور پھر جب تمہارا خالق اللہ ہے، آج اس کی بات کا جواب دوں گا میں کہ خالق ہمارا اللہ ہے، ہم اس کو کیوں قبول کریں؟ خالق ہمارا اللہ ہے اس کو انسان کس طریقے پر قبول کرے، اور اس کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ پہلے یہ بات سماعت فرما لیجیے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، تو جب خالق ہمارا اللہ ہے وہ ہمارا مالک ہوا، تو پھر جو غلام ہوتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مالک کے ہر حکم کی تعمیل بجا لائیں. تو اس اعتبار سے جب مالک کا جو حکم ہوگا وہ سارے غلام مانیں گے، اور پھر جو اس مالک کے زیر تصرف ہیں، جو اس کے بندے ہیں، وہ صرف ایک نسبت سے اتفاق نہیں رکھتے، بلکہ دوسری ایک نسبت ان کے اندر ہے کہ وہ ایک ہی آدم کی پیدائش ہے. جو حضور نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ یکجہتی اور رواداری بنیادی طور پر رکھی تاکہ خیر اور شر کی جنگ چلی ہے. شیطان نے اللہ کے دربار میں کہہ دیا کہ مولا میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہو، لیکن جو میرے مخلصین بندے ہوں گے، جو میرے ان کی تخلیق کا مقصد اگر وہ سمجھ جائیں کہ خدا نے ان کے ماں کے پیٹ میں ان کو کتنے شائستگی کے ساتھ بچا کر رکھا، ایک قطرے کو لے کر اتنا بڑا جثہ بنا دیا، تو ایک قطرے سے لے کر اتنا بڑا انسان جو خدا نے بنایا ہے، اس مقصد کو اگر انسان سمجھ گیا تو اے شیطان لعین خبیث، وہ تیرے چکر میں نہیں آئے گا، بلکہ اگر وہ عمر کی صورت میں ظاہر ہو جائے تو اس کے بھی سائے سے بھاگ جائے گا. یہ جنگ ہے. اب دیکھیں ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کہتا ہے نیک کام کرو، شیطان کہتا ہے نہیں کرو، تو خدا کے بندے ہیں تو ہم اگر اس کو اخلاقی طور پر لیں، ذمہ داری طور پر لیں، تب بھی ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، شیطان خدا کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور وہ ہمارے باپ آدم کا بھی دشمن ہے، تو دونوں تقاضوں سے انسان کی حیا اور غیرت کو اس پہلی آیت کے اندر ابھارا گیا اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے بھی تیری سنگت شیطان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تیرا تعلق نہیں ہونا چاہیے. شیطان شر کو لے کر پھیل رہا ہے اور وہ تجھے کبھی تناور درخت بننے نہیں دے گا، کبھی تجھے وہ اس قطرے سے لے کر اس مقام پر نہیں جانے دے گا، اس قطرے سے لے کر تجھے کبھی شیطان اس منزل پر پہنچنے نہیں دے گا کہ آج اس قطرے کو تو ڈال کر ناپاک کہا جا رہا ہے، اس ناپاک قطرے سے تجھے پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن شیطان تیرے مقام میں سرفرازی اور تجھے بلندی کے اس مقام پر کبھی جانے نہیں دے گا کہ جب جنت کے دروازے پر تیرا خدا تجھے خود سلام کر کر دعوت دے رہا ہوگا. شیطان تجھے وہ بزرگی کے مرتبے پر کبھی نہیں لے جائے گا، جانے دے گا. تو ایک گندے قطرے سے تو بنا ہے, لیکن جب تو قدرت کی حکمت کے سانچے میں ڈھل جائے گا اور قدرت کے فرامین کے اندر ڈھل جائے گا تو پھر تو گندا قطرہ نہیں رہے گا. تجھے تو خدا اپنے ذکر سے اتنا پاک کر دے گا کہ تو چلتا پھرتا خدا کی آیات کا مظہر بن جائے گا. جب تو زندہ رہے گا تو تیری شان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہوگی کہ میں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے, بس اس پر میں ڈٹ گیا ہوں. بس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بس میرا رب اللہ ہے اور میں اس پر ڈٹ گیا ہوں, اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ جو فکر ہے یہ گندگی کو پاکیزگی میں تبدیل کرے گی, کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو مردے کو سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. تو اس پیغام حق کو جب تو لے کر اٹھے گا تو قیامت کا دن ہوگا کہ یہی گندا قطرہ خدا کے ذکر سے اتنا ممتاز اور اعلیٰ ہو چکا ہے کہ اب اسے گندا قطرہ کہہ دینا تخلیق کے اعتبار سے سخت توہین ہے. جب اس نے ایمان لے آیا تو وہ قطرہ گندگی میں نہیں بلکہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہو چکا ہے. اب اس کی منزلت ایک بیکار قطرے کی نہیں رہی ہے, اب اس کی قدر و منزلت تو ایسی ہے کہ اب اگر وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے تو خدا پھر اس کے خدا کی بارگاہ میں اس کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں اور خدا کی رحمت آ کر اسے مناتی ہے. تو شیطان انسان کو اس بزرگی پر نہیں لے جانا چاہتا, اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا. ایک بات اب آئیے, اس پر تو گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. ایک کانسیپٹ عقلی توحید کا میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے, اس کو ذرا بنیادی طور پر سماعت فرمائیے گا اور اس باتوں کو کوشش کیجئے گا کہ نہ بھولیں, یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ آپ نماز میں بہت لذت پائیں گے. نماز کے فضائل تو ہم سنا دیتے ہیں لیکن کاش طبیعت کی بے چینی کا بھی حل ہم بتا دیں. نماز کے فضائل ہیں کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی بندے کا ذوق اس طرف نہیں بنتا, سر کو تو جھکاتا ہے دل نہیں جھکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب تو پڑھا دیا, طبیعت اور مذہب میں دوستی نہیں کروائی, باطن اور ظاہر میں دوستی نہیں کروائی. انقلابی پہلو اور یہ گفتگو جو علماء نے لکھی ہے, یہ میری کوئی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے اور نہ یہ میری کوئی اپنی فکر کا حاصل ہے, یہ بزرگان دین سفیان اعظم نے جو مرتب کیا ہے اس کا خلاصہ میں ہر جگہ سے کشید کر کے نکال نکال کر جمع کر کے اس صفحہ کرتاس پر گویا کہ قلم و کرتاس کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں واقعیم الصلاۃ نماز پڑھو, یہ تو ممبر سے مولوی صاحب نے بتا دیا, لیکن یہ وہ گفتگو ہے کہ جب ہم اندر سے اپنی پرانی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں نماز کا حکم اجنبی نہیں لگے گا بلکہ ہم کہیں گے بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کو کہا, ارے ہماری فطرت تو پیدا ہی نماز کے لیے ہوئی تھی, یہ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف بلا لیا, ورنہ ہماری طبیعت تو خود اللہ ہی کی طرف جانے والی تھی. تو جب تک طبیعت کے تقاضے, ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہٹ کر کوئی بات کی ہو, آگے آپ دیکھیں گے میں اس کو بیان کروں گا. چلے میں انسان کی ایک تاریخ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جو قرآن نے پیش کی ہے. اس وقت اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجیے, دماغ سے جس قدر ہو تصورات نکال دیجیے اور یوں محسوس کر لیجئے کہ بس ہم ہدایت لینے کے لیے حاضر ہیں اور ہمارا کیا نام ہے ہمیں نہیں پتا, ہم کہاں رہتے ہمیں نہیں پتا, بس ہم پیدا جس مقصد کے لیے ہوئے ہیں پہلے اس کو سمجھیں گے, اس کو دیکھیں گے. ہمیں اپنا نام یاد رہتا ہے, اپنا مقصد یاد نہیں رہتا, ساری گڑبڑ یہیں سے ہو جاتی ہے. ہم مقصد سے پہلے نام کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم مقصد سے پہلے مقام کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی سیٹھ ہوا تو اتنا ہوا کہ جناب وہ اس میں خوش ہو گیا, مقصد تخلیق کو بھول گیا. کوئی نام میں ہو گیا, جی میں بہت بڑا علامہ, میں بڑا مفتی صاحب, میں بہت بڑا شاہ صاحب, وہ نام میں آ گیا تو مقصد چلا گیا. تو اصل چیز ہے فطرت کے تقاضے, نیچر کے تقاضے کے حوالے سے جو صوفیہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نام کو چھوڑو مقصد کو دیکھو, مقصد جب سمجھ جاؤ گے تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. فاضل بریلوی نے اسی طرح اشارہ کیا ہے, اس کو گنگنانا اور ہے, اس کی گہرائی میں اترنا اور ہے. تو اب اس طرف ہم آتے ہیں ایک نیچر کی طبیعت کے حوالے سے, یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. ایک بات یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے, ایک سوال پہلے میں قائم کر دوں اپنے ان نوجوان دوستوں کے لیے جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر اس چیز کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں پریشانی کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. دین کی تاریخ کیا ہے, دین کی ضرورت کیوں ہے, کیوں چاہیے مذہب ہمیں, مذہب کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ اس کا میں نے ایک پورا مفصل بیان تو ضرورت وحی میں کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن کی ہمیں کیوں ضرورت ہے. تو وہاں پر اس کا ایک 80% جواب میں نے وہاں پر پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ وحی کی کیوں ضرورت ہے, یعنی وحی کے مذہب کی کیوں ضرورت ہے, دین کی کیوں ضرورت ہے. ایک بار اب اس کا جو 20% جواب بچا ہے وہ میں یہاں پر لوں گا. ترتیب کے اعتبار سے آپ پرانی تقاریر خود سن لیجئے گا. اس کا آغاز کیسے ہوا, دین کی ضرورت کیوں ہے, ایک سوال. اس کا آغاز کیسے ہوا, دو سوال. اس پر اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے نا تو دہریوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. انسانیت ایک وقت تک اس میں پریشان رہی ہے, انسان ایک وقت تک. اب کہتا تو کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب فتوا نہ لگا دے, مولوی صاحب کچھ کہہ نہ دے مجھے, میں کسی کو کچھ کہوں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن وہ اندر اندر سے گھٹتا بھی ہے, وہ اندر اندر سے گھٹتا بھی ہے. صوفیاء نے سب پر پرواز کر کے سب کو اپنے قبضے میں کیسا کر لیا, اس لیے کہ جو گھٹتا تھا یہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے چھوڑ اس کو نہیں بول مجھے بتا دے کیا بات ہے, تو وہ دل کی بات بتاتا وہ مطمئن کر دیتے تو وہ انہیں کا ہو کر رہ جاتا. یہاں تک کہ کافر بھی آ جاتا تو بے چین ہوتا, وہ اس کی بے چینی کا درما بتاتے تو کلمہ پڑے بغیر نہیں اٹھتا. جب خواجہ صاحب کی خدمت میں جب سارے وہ ہندو آ کر بیٹھے, بادشاہ نے پیغام دیا کہ جناب اٹھ جاؤ, خواجہ صاحب نے فرمایا میری خدمت میں بیٹھا ہوا اٹھتا نہیں ہے, پھر میری خدمت میں بیٹھا ہوا اٹھتا نہیں ہے پھر. تو یہ ان بزرگان دین کی بات ہے جو ان کی تبلیغ کا انداز یہ کہ یہ نیچر فطرت سے مذہب کی طرف جاتے ہیں, یہ طبیعت سے مذہب کی طرف جاتے ہیں, طبیعت سے مذہب کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ مذہب کو لے کر طبیعت کی طرف آؤ گے تبلیغ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ایک مسلمان کو بھی اگر آپ مذہب کو لے جا کر طبیعت میں اتارو گے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سر کو جھکا لے گا, لیکن دوسرے دن یہ بات اس کا دل قبول نہیں کرے گا. تو تبلیغ کا انداز جو صوفیاء نے لیا, میرے آقا کے اقوال اور احوال اور آپ کے اخلاق حسنہ سے جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ پہلے بندے کی نیچر کے جوابات دے دیے جائیں, اس کی طبیعت کو مطمئن کر دیا جائے, پھر وہ مسلمان ہو کر آتا ہے تو پھر اس کا انقلابی کچھ اور ہو. آج ہمیں ہوتا کیا کہ ہم ڈھیٹ اور سست کیوں ہیں, ہمیں اسلام تھال میں سچ کے ملا ہے. باپ مسلمان تھا الحمدللہ, یہ کوئی شرف سے کم نہیں ہے, بہت بڑا شرف ہے. لیکن میں عرض کروں کہ میں بار بار یہ شرف والی بات نہیں کروں گا, ہم تو ایک دوسری راہ کی طرف چل رہے ہیں, یہ شرف ہے. کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں, جاہل منکر نہیں, تو یہاں پر میں تقریر کرنے بیٹھا ہوں تو میں اس کا منکر کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں دسترخوان پر سجا ہوا دین ملا ہے, نہ ہم نے اس کے لیے پسینہ گرایا, نہ خون گرایا, نہ ہمیں ہوا کہ لاٹھی لے کر کہیں پہاڑوں پر ہم نے اپنے سہاروں کے ذریعے کوئی پہاڑوں کی ہم نے چوٹیوں کو سر کیا ہو, یا جناب کمروں کے اوپر ہم نے گویا کہ بیلٹ کش کے صحراؤں کا سفر کیا, کوئی مشقت نہیں ہے. پیدا ہوئے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام تھا, گھر میں آنکھ کھولی گھٹی مسلمانوں نے دی, کلمہ پڑھایا, اب مسلمان ہو گئے, چل پڑے. الا ماشاءاللہ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابی کی راہ پر چل پڑتے ہیں, ورنہ اکثر مذہب کو تو تاریخ کر دیتے ہیں لیکن اندر سے بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بے چینی گناہ پر بھی ابھارتی ہے, یہ بے چینی مساجد سے دور کرنے پر بھی ابھارتی ہے, یہ بے چینی اللہ کے پیغام سے گویا کہ دور کرتی ہے, یہی بے چینی غلط صحبت غلط حرکات غلط فعل کی طرف بندے کو ڈالتی ہے. اس لیے کہ اگر مرض نفسیاتی ہو, اگر آپ اس کا نفسیات سے جواب نہ دیں تو وہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے ایک وقت جا کر. آج بھی آپ دیکھیے, عام سی میں ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جو آج دہشت گرد یہ پکڑے جاتے ہیں خود کے شملے والے, ان کو اگر پکڑ کر ریسرچ کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر وہ نفسیاتی کمزوریاں ہوتی ہیں, احساس کمتری کی بنا پر وہ چلتے ہیں. لیکن اگر آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں, خالد بن ولید کو دیکھیں, تو لاکھوں کا مجمع سامنے ہے لیکن وہ احساس میں اتنا اعتدال ہے. کوئی کہتا حضرت آپ اکیلے لڑیں گے تو کیا, اللہ موت تو اللہ دیتا ہے, ان کے ہمیں سچا ہو جائے گا. تو احساس میں اتنا استقرار ہے کہ نہ برتری ہے نہ کمتری ہے, وہ استقرار اور اعتدال ایسا ہے کہ سامنے کافر کھڑا ہوا ہے لیکن یقین اس بات پر ہے کہ موت خدا دیتا ہے, کچھ نہیں ہوگا ان کے آنے سے. تو یہ فکر جو احساس کی ہے کہ جو ایک سطح پر جا کر رک جاتی ہے, اس کے لیے بے شمار چیزیں صوفیاء نے وضع کی ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے. گاڑی کے اندر اگر ہم صبح پانی چیک نہ کریں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب وہ ہٹ اپ کر جاتی ہے اور ساری خرابی کا نظام ہو جاتا ہے. تو سیانے اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ گاڑی کے لیے صبح بیٹھیں تو سب سے پہلے جناب پانی اور آئل چیک کر لیا کریں تاکہ گاڑی بالکل سیدھی چلے. یہی معاملہ اس حساب سے اپنے اندر کا بھی دیکھ لیں کہ ہمیں بارہا اپنے اندر اس فطرتی اعتدال کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اتنا نہ بڑھ جائے کہ میں نے تو اس پر تقریر کی ہے مجھ سے بڑا کون ہے تو سارے حقیر ہیں، یہ برتری کی طرف نہ چلا جائے، کبھی اتنا نہ ہو جائے کہ جناب بے چینی اور افسردگی کی یہ حالت ہو جائے کہ توکل کی وادی سے بندہ نکل جائے اور جاہل خبیث قسم کے یہ تاویش فروش جعلی عاملوں کے ہاتھوں پر آ جائے کہ جو لوگوں کو دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں اور گویا کہ ان کے مذہب اور ایمان کو کمزور کرتے ہیں، نہ ان جعلی عاملوں کے ہتھے پڑ جائے اور نہ اتنی برتری پر چلا جائے، بلکہ اعتدال میں رہے اور اعتدال کی فضا اس کے لیے یہی رہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو مسکرا کر کہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہماری فطرت کا دستور ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تو فطرت کو جو سمجھتا ہے مسلمان اس کی ترجمانی قرآن نے کر دی ہے، وہ تو فوراً کہہ کر اپنے ضمیر کو ہلکا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل سادہ کر لیتا ہے، ارے بھائی میں تو اللہ کے لیے ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی خدا کی طرف چلا تو میں بھی خدا کی طرف چلا جاؤں، تو یہ جو ساری فکر ہے، یہ صوفیہ جو فکر دیتے ہیں، اس سے آج ہم یکسر دور ہو گئے ہیں، یکسر ہم اس کس سے دور ہو گئے ہیں۔ تو مذہب کا مذہب کی ابتدا کیوں ہوئی، یہ بہت بنیادی سوال ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آگے کی تفاصیل تو آگے آئے گی، ذرا سر میں درد ہو گیا جی، ذرا دیکھیں کوئی جادو تو نہیں ہو گیا مجھ پر، یقیناً یہ ساری چیزیں حق ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ جی وہ ایک عامل ہے جی، میں نے کہا جی تو کیا ہوا، تو کہتے جی وہ میں ان کے پاس جاتا تھا تو آج کل نہیں جا رہا ہوں، تو میں نے کہا جی اچھا کیوں، کہا کہ بس ان کے بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں، غیر شرعی حرکات بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے تو اچھا کام کیا، کہا چاہتا وہ کہہ رہے تھے کہ میں تیری ہانڈی دبا دوں گا، میں تیری ہانڈی دبا دوں گا، تیرے لیے چھری پڑ کے دم کر دوں گا تو تو مر جائے گا، میں نے کہا اب تو جا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار، اس کو کہے میں خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو گندی چیز تو کس بات کا اہل ہے کہ جناب تو میری چھری پڑ دے گا اور میری زندگی حرام ہو جائے گی، فرمایا کہ جب تک میرا رب نہ چاہے مجھ پر کوئی شر نہیں آ سکتا، اور شر اگر تیرے جیسے خبیث آدمی کی طرف سے آنا ہے تو وہ آ کر رہے گا، اور شر میری طرف نہیں آنا ہے تو تو اپنی پوٹلی سمیت اپنے سارے وظائف سمیت اور یہ اپنے سارے ڈرامے سمیت اگر میری طرف چلا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر میرے لیے خدا نے خیر لکھا ہے۔ تو یہ اعتدال کی فکر ہے کہ نہ ہم توہمات پرستی کی طرف جائیں گے اور نہ گویا کہ دوسری چیز کی طرف جائیں گے جو ہم نے اپنے بزرگوں کے اندر دیکھا ہے۔ میں ایک بات ایک دفعہ پھر عرض کر کے آپ کی توجہ یہاں لاتا ہوں تاکہ ذہن آپ کا مزید کھل جائے۔ تابعین کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک بڑے مشہور شاگرد گزرے ہیں، حضرت سعید بن جبیر مل کر کہیے رضی اللہ تعالی، ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے یار، ہمارا اصل ماخذ تو وہ لوگ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں جب تک آپ کے ذہنوں میں یہ ساری فیڈ بیک نہیں ہوگی، یہ باتیں نہیں ہوگی، جرت اور اشار کی انسان کی فطرت ہے کہ اگر جس کو جیسا سناؤ گے ویسا کرے گا، وہی چیز اس پر غالب آئے گی، تو جب تک ہم ان جاہل یہ لوٹے والے پجاری قسم کے یہ جاہل عاملوں کے چکر سے ہٹ کر صحابہ کے اشار اور جرت کے واقعات نہیں پڑھیں گے تو سجدہ تو ہم خدا کو کر رہے ہوں گے، دل عامل سے ڈر رہا ہوگا، پھر کہیں گے ہم جی بہت بڑے مومن ہیں۔ تو یہ مرتے وقت ایمان لے جانے والا بھی مومن، اصل مومن وہ ہوتا ہے کہ سر تو خدا کے سامنے جھک رہا ہے، سبحان ربی العالی، ہر شے کی تاثیر تیرے لیے، لیکن ہم ڈرپوک اتنے ہیں کہ جناب اگر اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ کچھ پڑھ کے مار دے گا، اس کو کچھ کہہ دیا وہ پڑھ کے مار دے گا، دینی معاملات کے اعتبار سے ہمارے لیے کوئی اعتدال کی صورت ہی نہیں رہی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وردہ، وہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے، مولا علی کے کہیں رضی اللہ تعالی، مولا علی کے بڑے عاشق تھے، انہوں نے حضرت علی کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے ہیں اور بڑی تعریف کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، بچپن سے حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ میں صرف اس توہم پرستی کا جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں سے، اور آپ کھڑے ہو جائیں بس اس کے لیے۔ خدا نے آپ کو ان عاملوں سے ڈرنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، خدا نے آپ کو اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے پیدا کیا تھا، خدا سے ڈرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں. اور میں، میرے استاد ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے جس سے مجھے بڑی شرم آئی، اس لیے میں اس موضوع کی طرف آیا. وہ مجھ سے کہنے لگے، شاہ جی ہم خدا سے ڈرتے کب ہیں، ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں. یار یہ نہیں بولنا وہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں بولنا یہ پیر صاحب جو ناراض ہو جائے، یہ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں، یہ سیٹھ صاحب جو ناراض ہو جائیں. تو کوئی کام ہم نے خدا کے لیے کیا ہو تو خدا کو جا کے قیامت میں جواب دیں گے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی کام خدا کے ڈر سے چھوڑا ہے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم لوگوں سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ جناب خدا کے خوف کی طرف ہمارا جانا ہی نہیں ہوتا. اور میرے بھائیوں، یہ شیطانی حربہ ہے. خدا کی قسم، اس سے بچنے کا راستہ، اس پر عمل کرنے کا راستہ جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ آسان راستہ اس سے جان چھڑانے کا ہے. کیونکہ یہ بات تو ہماری نیچر اور فطرت کے خلاف ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سے ڈریں. تو جو ہماری فطرت کے خلاف بات ہے اس کو ہم کرے جا رہے ہیں، اور جو ہماری فطرت غیر مطابق ہے وہ تو ہمارے لیے اور سہل اور آسان ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر پوری زندگی کفر میں گزارتا ہے، ایک جھٹکے میں مسلمان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر فطرتی عمل کر رہا ہے، اور اس میں وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ایک مرد حق اس کے سامنے فطرت کے تقاضے کو واضح کر دیتا ہے، تو ایک ہی روشنی اس کے تمام پیدا کیے ہوئے شیطانی حربوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس کے دل میں خدا کی محبت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. صرف توجہ، فکر کی ضرورت ہے اس حوالے سے. تو حضرت سعید بن جبیر، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے بڑے عاشق تھے، تو اس دور کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جو اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ، جس کو خارجی کہا جاتا ہے. اسلامی دنیا کے اندر اس فرقے کا نام جو ہے خارجی ہے، خوارج اس کو کہتے ہیں. بخاری میں بھی اسی نام سے حدیث ہیں، خوارج وغیرہ کے رکھے ہمارے قتال الخوارج، اس قسم کی. تو خارجی کوئی گالی نہیں ہے، یہ خوارج گویا کہ ان کا کام تھا، ان کا سب سے پہلا عقیدہ جو گندا تھا وہ اہل بیت کے گستاخ تھے، حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے معاذ اللہ. تو سعید بن جبیر نے جب تقریر کی اور لکھا، حجاج بن یوسف کا نام لیا، آپ نے سنا ہے کبھی حجاج بن یوسف؟ اس نے قرآن پر اعراب تو لگائے، لیکن بہت ہی غلیظ آدمی تھا وہ، بہت ہی غلیظ ناپاک فطرت کا آدمی تھا، خارجی تھا، اہل بیت کے خلاف بکواس کرتا تھا. جب حجاج بن یوسف کو جب یہ پتا چلا، بنو امیہ کہتا کہ جناب سعید بن جبیر گلی گلی کوچے کوچے تقریر کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، سیدوں کا بڑا مقام بیان کرتے ہیں، تو پکڑ کے بلایا. اس نے 10,000 کے قریب صحابہ تابعین علماء کو قتل کیا ہے حجاج بن یوسف نے، اور بہت بری موت مرا ہے وہ. کبھی اس کا واقعہ پڑھ لیجئے گا یا میں کبھی بیان کر دوں گا. تو سعید بن جبیر کو لا کر جلاد کو بلایا گیا، جلاد کو لہڑا لے کر آ گیا، اور ان کی گردن کو کپڑے سے صاف کیا جانے لگا، کرتا ان کا اتار دیا گیا کہ اب ان کی گردن ماری جائے گی. اور اس خبیث نے کئیوں کی گردنیں ماری ہیں، کئی صحابہ کو گویا کہ اس نے گویا کہ شہید کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر تک کا نام آتا ہے. اتنے جلل قدر لوگوں کو، صحابہ کو اس خبیث نے گویا کہ قتل کیا ہے. اور یہ سب سے بڑی برائی اس میں یہ تو تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور اہل بیت کا بڑا گستاخ تھا. اس نے جب حضرت سعید بن جبیر کو جلا کو حکم دیا کہ قتل کرو، پھر کہا رک جاؤ، سعید بن جبیر سے کہا کہ میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں. ہائے ہائے، ان کے نالین کا صدقہ ہمیں مل جائے. سعید بن جبیر سے کہنے لگا حجاج کہ سعید میں تمہاری جان بخش دوں گا، ایک وعدہ مجھ سے کر دو کہ اہل بیت کی تعریف کبھی نہیں کرو گے، علی کا ذکر کبھی نہیں کرو گے. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ نہیں حجاج، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. میرے جسم میں جب تک روح کا پرندہ موجود ہے، میں خانوادہ اہل بیت کی تعریف کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اہل بیت کی تعریف میرے لیے حرز جان ہے، حرز ایمان ہے. اس نے کہا کہ اگر تو یہ کرے گا سعید، وہ سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے مقام کی طرف جاؤں تو آج پوری تقریر ہی نہیں پر ہو جائے، اتنے بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہونہار شاگردوں میں سے ہے. دین کی تابعین کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے بھاری بھرکم مسائل اور تفسیرات اور تشریحات جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر کی روایت سے ثابت ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، کئی لوگ ان کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ میں تو مولا علی کی تعریف نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا اگر تم تعریف نہیں چھوڑتے تو سعید میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، میں تمہارا جینا، جس طرح یہ نہیں بیٹھے میں چار چرانے کے عامل، میں تمہارا یہ کر دوں گا، میں تمہارا وہ کر دوں گا، چڑھاوا لے آؤ، فلانا لے آؤ، ڈھمکانا لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو. تو اب شیطانوں کی طرف جانا ہے یا سعید بن جبیر کی طرف جانا ہے, یہ فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہوگا. جو ہمارے روحانی باپ سعید بن جبیر نے جواب دیا ہے ان شیطانوں کے منہ پر, وہ شیطان اعظم حجاج بن یوسف کے منہ پر جو سعید بن جبیر نے جواب دیا ہے, اس شیطان کے ان چیلوں کے منہ پر انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. یہ خدا سے توکل کم کرواتے ہیں, یہ خدا سے بھروسہ کم کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کو صرف زبان تک رکھنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے ایمانوں کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں, حضرت سعید بن جبیر نے کہا, حجاج اگر تو میری زندگی حرام کر سکتا اور میری زندگی کو تو اجیرن بنانے پر قادر ہوتا تو اس رب کی عزت کی قسم ہے کہ جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں, کہ اگر تو میری زندگی کو اجیرن بنانے پر قادر ہوتا تو میں اس رب کا کلمہ کبھی نہ پڑھتا, اس رب کا کلمہ میں کبھی نہ پڑھتا. حجاج بن یوسف نے جلاد کو کہا کہ مارو گردن. حضرت سعید بن جبیر کی جب گردن کو قلم کیا گیا اور آپ مرتبہ شہادت پر پہنچے تو خون اتنا نکلا کہ جناب جلاد کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے کہا, جی تیرے کہنے پر منحوس میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے, لیکن یہ عجیب مرد قلندر ہے, بندہ تو موت کے خوف سے ڈر جاتا ہے, اس کا خون خشک ہو جاتا ہے, یہ تو یوں ہے جس نے مرضی ہے جان اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں دے دی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. دین میں تعویذات جائز ہیں. میں پھر عرض کروں, تشریح اس لیے کر دیتا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن اس طرف نہیں آتا, میں اس کو فکری مضامین عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تعویذات جائز ہیں, پیری مریدی جائز ہے, حضور کی سنت سے ثابت ہے. اس کو غلط کہنے والا خود غلطی پر ہے. ہم پیروں کی نفی نہیں کر رہے, ہم پیر منگل بدھ کا رگڑا لگا رہے ہیں, ہم مرشدان حق کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ان شعبدے بازوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کا لباس جبا قبا پہن کر لوگوں کو ڈرامہ دکھا کر گویا کہ ان سے مال اور ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم تو ان شیطان صفت شیطانوں کا رد کر رہے ہیں کہ صوفیہ مرشدان گرامی تو وہ ہوتے ہیں کہ جناب جو بندے کے دل میں توکل اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, اور یہ شیطان وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. حضرت گرامی, دین کی کیا تاریخ ہے؟ ایک بات, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, پھر میں عرض کروں گا اس کو تفصیل کے ساتھ. اس کی نشوونما اور اس کی عروج کی داستانیں کیا ہیں, یہ سوالات بنتے ہیں. دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی ہے؟ انسان جب پیدا ہوا تھا تو یہ توحید پر تھا یا شرک پر تھا؟ یہ چند سوال دین کے حوالے سے انسان سے جو ریلیٹڈ ہے, موجود ہے, مربوط مسئلہ ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ دین کی ساری غرض و غایت کیوں ہے. اس پر بہت کچھ لکھا گیا, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے وکلاء, علم عقلیات کے ماہرین نے اس مسئلے پر کئی صفحے لکھے ہیں کہ جناب دین کی تاریخ کیا ہے, اس کا آغاز کیوں ہوا ہے, اس کی نشوونما اور اس کے عروج کی داستانیں کیا ہے, دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی ہے, اور اس بات کی تحقیق کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ شرک کرتا تھا یہ توحید پر تھا. اس ساری چیزوں کے اوپر ساری فلاسفر لڑتے رہے, جھگڑتے رہے. قرآن نے آ کر ٹھیک, بلکہ جس کو کہا جاتا ہے نا ٹھوک بجا کر, اس بات کو بیان کر دیا کہ دین کیا ہے, انسانیت کی ابتدا کیا تھی, اور انسان کو دین کی ضرورت کیوں ہے, اس کی عروج کی داستانیں کیا ہے. تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے, اور وہ ایک ہی جواب دے کر میں آپ سے پھر اجازت چاہوں گا. اس درس کو انشاءاللہ کل کے لیے ہم موقوف کر دیں گے. اور اسلام ہی دین فطرت ہے. میں اس وقت صرف الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, الحمدللہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں کہ سارے مذاہب کو پڑھ لیجیے آپ, آگے ہم لے کر اس کو چلیں گے. اسلام ہی دین فطرت ہے, اسلام ہی دین فطرت ہے. میرے دوستو, ہوا یوں, اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے قرآن نے اس راز کو کھولا ہے. جو لوگ پریشان تھے دین کیا ہے, انسان کیسے پیدا ہو گیا, انسان شروع میں توحید پر تھا یا گویا کہ شرک پر تھا, انسان اور اس کی اولاد جو ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر تھی کہ نہیں تھی, اس پر بڑے گویا کہ انتشار اور افتراق کا گویا کہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن قرآن نے اس کو دو ٹوک جواب میں دیا. قرآن یہ کہتا ہے جب انسان پیدا نہیں ہوا, انسان پیدا نہیں ہوا, یہاں تک کہ انسان اول حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام, ان کی پشت سے خدا نے سارے انسانوں کو نکالا. جس طرح کہ ان سے سارے انسان باہر ہوئے, جس طرح کہ انہی سے اللہ رب العالمین نے اللہ نے جس طرح فرمایا کہ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر اسی آدم سے ہوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا کثیرا ونساء، پھر اسی آدم اور اسی ہوا سے ہم نے سارے مرد اور سارے عورتوں کو پیدا کیا. تو جس طرح حضرت آدم اور حضرت سیدہ ہوا سے یا ایک ہی آدم سے ساری نسلیں نکلی ہیں جو عالم شہود میں آئی ہے، تو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے اسی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان، اس میں مومن اور غیر مومن کی بات نہیں ہے، میں یہاں مطلق انسان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کافر بھی مسلمان بھی ہیں. تو جتنے انسان ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اپنے حضور بلایا. سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین نے یہ خوبصورت منظر بیان فرمایا، سبحان اللہ کہے. اور اس کو ذرا دل سے سنیں، یہ ہماری وہ باتیں ہیں جو ہم نے کہیں سنی ضرور ہے. اب یہ وہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو ہم نے کہیں سنی ضرور ہے. آپ کہیں گے کہاں سنی ہے، تو میں نے کہا نہیں، آپ کے لاشعور میں کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے. آپ کو اندر کا آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی احساس سے یہ بات سناتا ہے. اب کسی کو جلدی یاد آ جاتی ہے، کسی کو دیر میں یاد آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا، اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین نے یہ خوبصورت حقیقت کو بیان فرمایا. اللہ فرماتا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، محبوب یاد کرو وہ دن، اے پیارے محبوب یاد کرے وہ دن کہ جب تمہارے رب نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. محبوب یاد کریں وہ وقت کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور انہی کی ذات کو خود ان پر گواہ کیا، یعنی ان کی روحوں کو نکالا اور وہ روحوں کو خود اپنے اوپر گواہ کیا اور ان سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ ساری روحوں نے مل کر یہ کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں مولا تو ضرور ہمارا رب ہے اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا کہ عالم ارواح میں ان کی روحوں کو نکال کر اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، یہ کیوں کروایا. آگے اس کی وجہ اللہ نے حکمت بیان کی کہ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ گواہی اس لیے تم سے لی ہے اور تمہیں خود اس پر گواہ اس لیے بنایا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی تھی. دو ٹوک الفاظ میں انسان کی ساری تاریخ کو اللہ نے بیان کر کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر انسان کو اٹھایا اور ہر انسان کو ہم نے کہا کہ ہم تیرے رب نہیں. اس نے کہا جی مولا تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور خدا نے کہا یہ ہم نے تجھ سے گواہی صرف اس لیے ہے کہ قیامت کے دن جب تجھے اٹھایا جائے تو کہیں یہ نہ کہے کہ ہم سے یہ بات نہ ہوئی. صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے شعور میں یہ وعدہ اور یہ عہد پیما محفوظ ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ وعدہ محفوظ ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ وعدہ محفوظ ہے. یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں انسان اپنے خدا کی تلاش میں نکلا تھا. کیا چیز تھی، کیا بے چینی تھی کہ ایک انسان گھر میں سو نہ سکا اور گھر سے نکل کر اپنے خدا کی تلاش میں نکلا. کس چیز نے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں لیکن ایک احساس اسے کھایا جاتا ہے، ایک کی محبت بار بار اسے ستاتی ہے، لاشعور میں ایک احساس اسے بار بار جھجھوڑتا ہے کہ تو ایک وعدے کو یاد کر ہم تیرے رب ہیں. اب وہ رب ہے، اس تک پہنچے کیسا، اس تک جائیں کیسا، یہ شعور یہ خیال یہ تصور یہ وعدہ یہ عہد و پیما انسان کو سونے نہیں دیتا، پریشان کرتا ہے. اور اسی پریشانی کے طرف انسان گویا کہ ٹھوکرے کھا رہا ہے، پھر رہا ہے، کبھی اس احساس کو، کبھی اس امید کو، کبھی اس پریشانی کو یہ کہہ کر اس پر خول چڑھاتا ہے کہ یہ چاند میرا رب ہے، کہ شاید میں اس یہی میرا رب ہے جس سے میں نے وعدہ لیا تھا. کبھی کہتا ہے نہیں 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 یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کبھی کہتا ہے جی وہ سورج میرا رب ہے. کبھی کہتا ہے نہیں سورج میرا رب نہیں ہے، یہ بڑی پہاڑی میری گویا کہ رب ہے. اب ہندوؤں میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو وہ اس چیز کے احساس کے لیے مختلف وادیوں میں نکل جاتے ہیں. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ رام سنیاس کے لیے گئے تھے, ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے, تلاش کرنے کے لیے گئے تھے. ہم نے کہا احمقوں پہلے یہ بتاؤ, خدا تو تم اسی کو کہتا تھا, وہ کس کو ڈھونڈنے گیا تھا؟ خدا تو تم اسی کو کہتے ہو تو وہ ڈھونڈنے کس کو چلا گیا تھا؟ ایک بات میں صرف وضاحت تقابل ادیان کے حوالے سے کرتا ہوں, اس حوالے سے کہ قرآن مجید برہان الرشید میں شیطان کا نام بھی تو قرآن میں ذکر کیا ہے نا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو نصیحت کے اعتبار سے بری چیز کا نام لینا منع نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ آپ ان کا بھی نام یاد دلا دیتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ بچنا تو شیطان سے ضروری تھا. اللہ نے جتنا تعارف قرآن نے شیطان کا کرایا کسی اور نے نہیں کرایا. یہ بات عجیب قسم کے تروڑ مروڑ والے لوگ ہوتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا, یہ میری ذہنیت ایسی ہے یا وہ میں نہیں سمجھ پاتا. کہتے ہیں آپ اس کا تعارف اتنے زور شور سے کیوں کراتے ہیں؟ ابے میں نے کہا بھائی جتنا تعارف شیطان کا قرآن نے کرایا ہے کسی اور کتاب میں کرایا؟ جگہ جگہ شیطان, جگہ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جو دعا ہے اس میں ہم صراط الذین انعمت علیہم کہتے تو اللہ آگے کہتا یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ برائیوں کا تعارف جتنا قرآن نے کرایا تو تعارف نیکی اور برائی دونوں کا ہوا, تو وہ اس لیے ہوا کہ ہم نیکی کو اختیار کریں اور برائی سے بچیں. برائی کا تعارف اس کے حسن کی وجہ سے نہیں ہوا, اس کی خرابی کی وجہ سے ہوا. اور ہر چیز ایک نام تو رکھتی ہے نا, نام عربی زبان میں کس طرح دیا جاتا ہے؟ فرمایا تو رف الاشیاء بازدادھا, تعارف چیزوں کا اس کی ضد سے ہوتا ہے, چیزوں کا تعارف اس کی ضد سے ہوتا ہے. رات کو آپ رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ضد بین ہے. اندھے کو اور بینے کو آپ اس میں فرق کرتے ہیں کہ ان میں دونوں میں ضد ہے. تو جب دونوں میں ضدیں ہوں, جو چیز ضد ہوتی ہے ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہے, تو وہ مخالفت خود ان کا ایک تعارف بن جاتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں خیر کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ شیطان ہے, اس کا تعارف زور و شور سے اس لیے زیادہ کیا تھا اور ہے تاکہ انسان اس کی خرابی کو سمجھے. فاضل بریلوی نے پوری زندگی بد مذہبوں کا اتنا نام لیا, اتنا نام لیا, اتنا نام لیا. آج وہ کہتے ہیں کیا ضرورت رہی, آج کے دور میں ضروری نہیں. میں نے کہا وہ دور تھا تھوڑی حکمت کا کہ تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ رکھ کر کام سارا چلا لیا جاتا. اس دور میں کیونکہ یہ چیز کمپرومائز کی تو ہے ہی نہیں, اس کو دور پر نہیں دیکھیں گے. دور سے کیا کرنا ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جو ہمارے رب کا دشمن ہے, جو ہمارے باپ آدم کا دشمن ہے, اس کو دور کے لیے نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے ہر جگہ پر اس کے لیے فرنٹ لائن پر آ کر مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ اس مقابلے کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. تو تعارف صرف اس لیے کیا جائے. اب دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو نزلہ ہے, لیکن جب آپ جائیں گے کلینک میں تو 3600 اشتہار لگے ہوتے ہیں, جی شوگر یہ ہوتا ہے, جی ہیپاٹائٹس یہ ہوتا ہے, جی ٹی بی یہ ہوتا ہے. تو آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے, آپ تو اندر آنے سے پہلے ڈرا رہے ہیں. وہ کہے گا پیارے ڈرا نہیں رہا, تجھے ہوشیار کر رہا ہوں, یہ حرکتیں نہ کرنا کہ یہ بیماری ہو جائے, یہ چیزیں نہ کرنا کہ جناب بیماری ہو جائے, یہ علامتیں آ گئی تو فوراً تشخیص کروانا. میرے دوستو یہ عجیب تبلیغ کا انداز ہے کہ خیر ہی کو بیان کرتے رہو, شر کی کوئی بات ہی نہ بتاؤ. قرآن ایسی تبلیغ سے بیدار ہے. آپ دیکھیں قرآن نے جہاں خیر کا ذکر ایک آیت میں کیا ہے تو 3 آیتوں میں لگاتار شر کی مذمت بیان کی ہے. ہمیں قرآن سے تبلیغ سیکھنی ہے کہ کسی کے آسانے پر جا کر ہم تبلیغ سیکھیں؟ قرآن ہمیں تبلیغ سکھائے گا. قرآن نے جو تبلیغ سکھائی ہے وہ یہی طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نہیں دیکھتے ڈائریکٹ جا کر نمرود سے فرنٹ لائن پر اور بالکل اس کے منہ پر جا کر بات کرتے ہیں کہ تو غلط ہے. آپ آرام سے اپنا ادھر ہلکا بناتے, لیکن یہ نہیں. جب مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جلدی کنٹرول کرنے کے لیے تیز دوائی دیتے ہیں, جس کا اثر کچھ اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس بڑے مرض سے گویا کہ جان بچ جاتی ہے. تو جب شر کی واہ ہو جائے اور بد مذہبیت کی الغار ہو جائے تو اس وقت حکمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ چپ رہیں. اس وقت انبیاء جو حکمت سکھاتے وہ یہ ہے کہ برملا اس پر اٹیک کریں, کوئی قبول کرے نہ کرے, یہ دور آگے چل کر فیصلہ کرتا ہے. یہ تقریر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا, یہ دور فیصلہ کرتا ہے کہ جو تھا وہ ٹھیک تھا کہ خراب تھا. اس میں بند الفاظوں میں بہت سی بات کرنا چاہتا ہوں, شاید اب اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جو چیز عطا فرمائی کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس چیز کا وعدہ لیا تھا, ہم نے تجھ سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا. اب انسان اسی وعدے کو یاد کرتا ہے. انسان کے لاشعور میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی ہے, تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے, یہ سانس چلانے والا کوئی ہے, تو نے کسی کے سامنے اعلان حق یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میرا رب ہے. اب اسی پیاس کو بجھانے کے لیے انسان مختلف طریقوں اور زاویوں کو گویا کہ ادا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جہاں یہ اعلان کر کے خدا نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں اپنا تعارف پہلے عطا فرمایا، اب انسان اس تعارف اور اس نشان کو تلاش کرنے کے لیے اب بھٹک رہا ہے، کبھی چاند کو خدا کہتا ہے، کہیں سورج کو خدا کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے عقل بھی عطا فرما دی کہ اب اس عقل کے ذریعے ہماری راہ پر آ جا، کہ عقل تیری کہتی ہے چاند خدا ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے، یہ سورج غروب خدا ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے، ارے یہ مورتیاں خدا ہو سکتی ہے، جب تک تو ہتھوڑی اٹھا کر اس پر دو ضربے نہ لگائے، تو سنگریزی اس کے ساتھ نہ کرے، یہ تیرے ہاتھ کے دست نگر خدا ہو سکتے ہیں، ارے عقل سے سوچ، اور جب عقل بھی گرد و نواح کے ماحول میں مغلوب ہو جائے، ڈر جائے، اور عقل بھی اسے خدا کہنے لگے، تو خدا کا کرم تو پہلے یہ تھا کہ اس نے اپنا تعارف پہلے کرایا، پھر عقل دی، پھر اس رب العالمین کا بے انتہا شکر ہوا کہ کرم بالائے کرم کہ اس نے عقل کو لگام دینے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا کہ جن انبیاء نے عقل کو اپنے تابع کیا اور عقل کی درستگی کی بات کی، اور یہاں پر سمجھانے والوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ انسانیت جو صحراؤں میں خدا کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، جو انسانیت بیابان کے اندر خدا کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، کالو بلا کا ترانہ جسے رات کو چین کی نیند سونے نہیں دے رہا تھا، اس مرغ بسمل کی کیفیت کے اندر جس جام شربت اطمینان سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے انسان لک دک صحرا بازاروں میں محلوں میں اسی فکر سے پھیر رہا ہے کہ جناب مجھے خدا مل جائے، خدا مل جائے، خدا مل جائے، تو کسی نے چاند کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا دیا، لیکن جب مدنی آقا مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو ساری انسانیت حیران ہو گئی کہ جس چاند کو لوگ خدا کہہ رہے تھے وہ تو محمد رسول اللہ کی انگلی پر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس سورج کو دنیا خدا کہہ رہی تھی وہ تو محمد رسول اللہ کے چشمان کرم کے اشارے سے ڈوب کر نکل آ جاتا ہے، جس موٹے حجم والے درختوں کو خدا کہا جا رہا تھا وہ تو محمد رسول اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، تو محمد رسول اللہ کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ اللہ کا کرم بالائے کرم ہے، انسانیت کے عہد کو دوبارہ یاد کرائیں، شیطان کے فریب سے انسان کو بچائیں، جہاں انسان کو شیطان نے چاند سورج درختوں کی عبادت میں الجھا دیا تھا، محمد عربی کی صورت میں خدا نے اپنے کرم کی انتہا کر دی اور ساری تخلیق کو محمد رسول اللہ کے ہاتھ مسخر کیا اور دنیا کو بتایا دیکھو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو خدا کے محبوب کے ہاتھ تابع ہے، قریب تھا کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر آپ مدنی آقا کو خدا کہہ دیتے، فوراً آپ سجدے میں جا کر کہتے ہیں میرا خدا تو وہ ہے جسے میں سجدہ کر کر سبحان ربی العالی کہہ کے سلام پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کر کچھ فطرتی تقاضوں کے حوالے سے، قرآن کی مزید آیتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے، اور یہ سوال کا میں جواب دینا کر کے نشست میں تھوڑا تفصیل چاہوں گا کہ دین اور دنیا، دین کیا صرف تسبیح پڑھنا نماز پڑھنا اسی کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ دین سے بھاگ اس لیے جاتے ہیں کہ دین تو ایک سختی ہے، ایک گھیراؤ ہے، ایک تنگ نظری ہے، نہیں انہوں نے کسی جذباتی شخص کی گفتگو سنی ہوگی، کاش وہ قرآن پڑھ لیتے، کاش وہ سورۃ النساء پڑھ لیتے، انسان اسلام دین فطرتی مذہب ہے، آپ کے نیچر کے تحت جو جذبات ہیں اسی کو پروموٹ کرتا ہے، اسی کو اجاگر کرتا ہے، تو آپ کو دنیا سے نہیں بھاگتے تو اسلام آپ کو دنیا سے کیوں بھگائے گا، میں قرآن سے پیش کروں گا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ دنیا قبول کرو، مسلمانوں سے خود کہا دنیا قبول کرو، دنیا کو اپناؤ، اور جہاں دنیا کا مذاق اڑایا گیا اس کی کیا حکمت تھی، جہاں خدا نے دنیا پر لعنت کی اس کی کیا حکمت تھی، اور جہاں خود کہا کہ جاؤ جب محمد رسول اللہ خود تجارت کریں، یہاں تک کہ جب پیسہ نہ ہو تو صحابی سے کہے کچھ قرضہ دے دو، میں نے کوئی مال دیکھا ہے مارکیٹ میں، یہ حضور کی سنت ہے، تو تم پیسہ قرضہ دے دو میں فلانا سودا اٹھا لوں پھر تمہیں لوٹا دوں گا، صحابی کہتے ہیں حضور یہ آپ کا کرنا ہی نہیں، قرضہ دو، تو دین سے تو امام المعصومین کا دنیا سے دور ہونا ضروری تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دنیاوی باتیں بیان کرنے کے لیے بیان کیا، تو پتا چلا یہ بنیادی کانسیپٹ ہی ہمارے ذہن میں غلط ڈالا گیا ہے کہ دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، انشاءاللہ کل ہم قرآن کی آیات سے اور حضور کے عمل سے آپ کو بتائیں گے کہ دین ہی دنیا کو پروموٹ کرنے والا ہے اور دین ہی دنیا کو خوشگوار بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر موجود فطرت کے تقاضے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں آج ہم نے نیچر اور فطرت کے حوالے سے الستو بربکم سبحانک، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے عالم ارواح میں کہا فقالوا بلا شہیدنا، مولا تو ہمارا رب ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اس پیغام کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں ہمارے سینوں میں ہمارے جگر کی گہرائیوں کے اندر اسے ہمیشہ آباد رکھنا. مولا کریم توحید کے جام سے ہماری زبان اور ہمارے دل کو ہمیشہ مخمور اور ملذذ رکھنا، ہماری زبانوں پر مولا کریم توحید کی حلاوت کو ہمیشہ جاری رکھنا کہ جب ہم کہیں حسبی ربی جل اللہ تو پھر دل بھی یہی کہہ رہا ہو کہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ تو دل بھی یہی کہہ رہا ہو کہ واقعی میں ما فی قلبی غیر اللہ. یقیناً غیر اللہ کس کو کہتے ہیں اور واصل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس میں بھی شیطان کے ہاتھ شکار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں درس میں شامل کروں گا کہ غیر اللہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. یقیناً غیر اللہ مومن کے دل میں نہیں ہوتا، مومن کے دل میں وہی ہوتا ہے اور وہی ہوتے ہیں جو واصل اللہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، یہ چند گزارشات کو اللہ رب العالمین اپنے پاک دربار میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. ہم ایک دفعہ پھر یہ والہانہ انداز میں، اس انقلابی انداز میں اپنے دل کی زمین کو پھر اس پر ہل چلانے کی، اسے کھرودنے کی، اسے دوبارہ تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بیج جو اندر ڈلا تھا وہ سڑ تو نہیں گیا، یقیناً وہ زندہ ہے اس لیے ہم یہاں موجود ہیں. تو اس کی اب آبیاری کے جو ذرائع شریعت نے بیان کیے ہیں، اب وہ پانی ہم اس پر گرانا چاہیں گے تاکہ وہ بیج جو دل کی زمین میں لگا ہے وہ پھر ہمارے اعضا سے ایک تناور درخت اور ایک میٹھے ثمرات کی صورت میں ظاہر ہو جائے. واقع الحمد للہ.